قاعد بيانها. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسی میں اس کے بارے میں اور یہ اسی کا آگے کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تمام کائنات کے لیے، تمام جن و انس کے لیے. اس سے پہلے جو پیغمبر آیا کرتے تھے وہ کسی خاص زمانے کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے اور ہر انسان کے لیے، چاہے کائنات کے کسی گوشے میں رہتے ہوں، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی. جیسے قرآن کریم لقوله تعالى عن الجن: يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم ذنوبكم. یہ جنوں نے کہا تھا جب انہوں نے قرآن سنا تھا. اور اسی طرح سے سورہ جن میں: انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی رسول کے حیثیت سے بھیجے گئے تھے، اور یہ کہ پورے انسانیت کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی سب انسانوں کی طرف. اور دوسری جگہ فرمایا: وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. نہیں بھیجا گیا مگر آپ کو پورے انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر کی حیثیت سے. اور دوسری جگہ فرمایا: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. لیکون تمام عالمین کے لیے نذیر کی حیثیت سے. اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں سے کیا دی گئی؟ فضیلت دی گئی. ومنها انی ارسل الخلق کافہ وختم بی النبیون، رواہ مسلم. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے. اب اس کے آگے اب قرآن کریم کے بارے میں شروع کرتے ہیں کلام. پہلے توحید اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے بعد رسالت و نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں: وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا. مِنْهُ بَدَا، مِنْهُ ان سے، اس سے شروع ہوا. کیسے شروع ہوا؟ بِلَا قَيْفِيَةِ قَوْلًا، بغیر کسی کیفیت کے. یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ سے شروع ہوا. اور اب کس طریقے کا کلام، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے ہمارا کلام یا مخلوقات کا کلام، وہ تو الگ کلام. لیکن اللہ کا کلام کس نوعیت کا، کس کیفیت کا، تو یہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جانے. بلا کیفیت، یعنی جو بھی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ایسا کلام، ایسا کلام، ایسا کلام، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لیس کمثلی شیء، اسی طرح صفات بھی. اور یہ صفات میں سے، یہ اللہ کے صفات میں سے، وہ صفات بھی کیا ہیں؟ لیس کمثلی شیء، جیسا. تو اس طریقے سے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لیکن کس کیفیت کا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اور الفاظ کے ساتھ ہے، قولاً. تو یہاں سے وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، تو یہاں سے فرماتے ہیں: یُرِیدُ الشَّیْخُ أَنَّ الْقَلَامَ صِفَّةٌ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. یہاں سے شیخ یعنی امام طحاوی، جن کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہے نا کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ اللہ کی صفات میں سے صفت من صفات اللہ تعالیٰ. وہ متقلم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کلام فرمانے والے ہیں، متکلم ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا ہر ہر لفظ عقیدے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، یتکلم کلام فرماتے ہیں، تو کس کیفیت کا ہے؟ زبان ہو، یہ چیزیں تو وہاں تصور میں نہیں ہیں، زبان ہوگی، جسم ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہ متکلم، وہ کیا ہے؟ متکلم ہے، یتکلم کلام فرماتے ہیں. والقرآن کلام اللہ تکلم بھی فہو کلام بالفاظ، قرآن اللہ کا کلام ہے الفاظ کے ساتھ. کیا اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ ما القاہ بالمعنی، جو اللہ تعالیٰ نے ایسے دل میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قرآن. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہے الفاظ کے ساتھ. سمجھ گئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ما القاہ دل معنی فقط، کہ قرآن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبوں میں ڈالا گیا معنی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسا نہیں، یہ الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کلام فرمانے والا. اب کس کیفیت سے، وہ ہم کو معلوم نہیں. اما نفس تقلم من اللہ فلی قولہ تعالی وقلم اللہ موسیٰ تقلیما، یہاں صراحت اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. وقلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا، تو صراحتاً دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا. وہ ام تقلم بالکل فلی قولی، اب یہ کہیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا قرآن پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ قرآن تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوا، تو یہاں دلیل دے رہے ہیں. وہ امر تکلم بالقرآن، قرآن کے ساتھ تکلم اس آیت سے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں. کون تلاوت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. نتلوہا یہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ وہ آیات ہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ مرسلین میں سے. وَالتِّلَاوَةُ نَوْعٌ مِّنَ التَّكَلُّمِ، اور تلاوت تکلم کی ایک قسم. تلاوت کیا ہے؟ تکلم کی ایک قسم. سواءً کان جلیلاً او خفیاً، یعنی چاہے وہ اندر سے پڑھے یا زور سے پڑھے، خفیہ طور پر پڑھے یا جہراً پڑھے، تلاوت نَوْعٌ مِّن التَّكَلُّمِ، کلام کی قسم میں سے ہے. فثبت ان اللہ تعالیٰ تکلم بالقرآن وآیت اللہ ما القاہ معنی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ تکلم فرماتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس کو القاہ کرتے ہیں دل میں معنی کے ساتھ، بلکہ الفاظ کے ساتھ. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَابِعْ قُرْآنَ، کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جبریل علیہ السلام کے آپ کا الفاظ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں، تو دوسرا اعتراض یہ ہے. تو اس کا جواب اس آیت سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کی اتباع کرو، فَتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی اپنے طرف کی. فَإِذَا قَرَعْنَا فَتَّبِعْ قُرْآنَ وَالْقِرْآتُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَقْرُوءِ، اور قرأت پڑھنا کا تعلق کس سے ہے؟ مقروح سے. مقروح کے مطلب قاف سے، کیف سے نہیں، قرأت کی گئی چیز، جو چیز پڑھی جائے، مفہوم قرأت مصدر ہے، قرأ یقرأ فعل ہے، قاری فائل ہے، مقروح جو چیز پڑھی جائے، مفعول ہے. تو جب قرأت ہوگی تو مقروح ہوگا، یعنی مفعول ہوگا کوئی چیز جس کی تلاوت کی جا رہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی چیز مقروح ہے، پڑھی جانے والی چیز کوئی چیز ہے. جب یہ فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ، جب ہم پڑھیں قرأت کریں تو کس چیز کی قرأت کریں؟ کسی چیز کو تو قرأت کریں گے، خالی معنی کی تو قرأت نہیں کی جاتی، قرأت الفاظ کی کی جاتی، قرأت الفاظ کی کی جاتی. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الفاظ بھی اللہ سے، خالی معنی نہیں. سمجھ گئے نہیں؟ والقرأت تطلب المقروء ولا يكون الا كلاما، اور مقروء پڑھی جانے والی چیز نہیں کوئی ہوتی ہے مگر کلام، ہے نا. فالقرآن کلام مقروء من اللہ، تو اس لیے قرآن اللہ کی طرف سے پڑھی جانی پڑھی گئی چیز ہے، یہ تلاوت کی گئی. اننا لا نعلم کیفیۃ تقلب، ہاں یہ چیز صحیح ہے کہ ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے کہ کس طرح سے اللہ کلام فرماتے ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے. فإنه يتقلم لا تقلم لا کا تقلمنا، بس اللہ تعالیٰ تو کلام فرماتے ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح ہم کلام فرماتے ہیں. لا فإنه يتقلم لا کا تقلمنا کما ہوا یسمو قال سمعنا لا کا سمعنا، جیسے وہ سنتے ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح ہم سنتے ہیں. لیس کمثلی شئ وہو السمیع البصیر، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل کوئی نہیں. بل لا مجال لتصور الکیف فی ذاتہ تعالیٰ وتقدس فإنه منزه من الکیف والقوم، تو کوئی مجال نہیں کہ کوئی تصور کر سکتا اس کیفیت کی، کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے کلام فرماتے ہیں. فی ذاتہ تعالیٰ وتقدس فإنه منزه من الکیف والقوم، کیفیت سے اور کمیت، کمیت کے معنی کم من کرن اہلک نہ ہوں، کم نہیں سمجھتے، کم تو ہوگا کتنا، کوانٹیٹی، کمیت، کم کم فلوس، کتنے پیسے، عام لفظ ہے کمیت، کیفیت کوالٹی، کمیت کوانٹیٹی کتنا، سمجھے پانا امتحان کا. منزہ من القیف والکم، دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، وہاں اس کا تصور نہیں. اللذین یہ دو، یعنی کیفیت و کمیت، اللذین ہما من خواص الاجسام، یہ جسموں کے خواص ہیں اور وہاں تو جسم ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اجسام سے منزہ ہیں، تو یہ دونوں ان دونوں کی خاصیتیں ہیں. وہاذی خلاصۃ الآیتین، اب ایک اور چیز جو الآیت الاولی، وما کان لبشر یکلم اللہ الا وحیا ثبت من ان اللہ تکلم بالوحی فهو کلام، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے کسی کے ساتھ، کسی بشر کے ساتھ، مگر وحی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، کسی کے ذریعے. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو کسی سے یہ کرتے ہیں وہ تو وحی، وہ تو کلام ہی ہوتا ہے، وہ تو کلام ہی ہوتا ہے. فہو کلام، اور دوسری جگہ فرما وہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بھی وہم بالغ ثبت منہ ان القرآن وحی فثبت بمجموع الآیتین ان القرآن کلام اللہ تعالیٰ، تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، وحی ہے، اور وحی کیا ہے، کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں سے یعنی یہ جو یعنی قرآن کو سمجھنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بہت خاص بندے کیے تو ان کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائی. کچھ ایسے بھی بزرگ گزرے جن کو کلام اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ان پر منکشف ہوا، تو اس میں نہ آواز ہے، آواز صوت اصوات، یہ حادث ہے. کیا ہے حادث؟ مانے کیا چیز دل سبق پر ہے، पानी के मानी ये कदीम की जिद है हादिस जिसकी इब्तिदा है, यानी हर मखलूक चीज हादिस है और इसकी जिद कदीम है जिसकी इब्तिदा नहीं, जैसे अल्लाह और उसकी सिफात, जैसे कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम है कदीम है इसकी इब्तिदा नहीं, और इसके बगैर अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक में पैदा फरमाया वो सब हादिस है। तो ये जो आवाज़ जिसे हम कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं ये क्या है, ये हादिस है, मखलूक है, ये क्या है, मखलूक है। और जो अल्फाज जिन अल्फाज में हम लिखते हैं ये भी हादिस है। कुरान को समझना थोड़ा ये बड़ा दकीक मसला है, इसलिए उम्मत खैरुल कुरून में खैरी पहले ज़माने में इसमें बहुत एक फितना बड़ा खल्क़ी कुरान का बहुत बड़ा फितना उठ खड़ा हुआ। मौतज़िलियों ने कहा कि कुरान मखलूक है, पूरा ही कुरान मखलूक है, जिस पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बड़े चट्टान की तरफ खड़े हो गए और बहुत इज़्ज़तें खाई, कोड़े भी खाए, लेकिन इस मसले को दफन किया कि कुरान गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है, लेकिन जो अल्फाज हम पढ़ेंगे वो मखलूक है और जिन अल्फाज में हम लिखेंगे वो भी मखलूक, लेकिन कुरान गैर मखलूक, समझ गए। और जिनको कुछ अब इसकी कोई अल्लाह ताला की कोई जहत नहीं, अल्लाह की कोई जहत समझते हो, डायरेक्शन क्योंकि यहाँ से अल्लाह। तो जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो जिस तरफ से भी चाहा उस तरफ से पढ़ सके, कुरान की हकीकत जिन पर मुनकशिफ हुई, अब उन्होंने ऐसे भी लिया तो ऐसे भी पढ़ सकते थे, ऐसे भी लिया ऐसे भी पढ़, ऐसे भी लिया ऐसे भी पढ़ सकते, ऐसे भी लिया ऐसे भी पढ़ सकते। अल्लाह का कलाम है, इसकी कोई जहत नहीं, ये अल्फाज और ये अलहान ये असवात ये मखलूक हैं, ये समझ गए। लेकिन कुरान फी ज़ाति ही गैर मखलूक, इसकी कोई जहत नहीं, इसकी कोई कैफियत नहीं। और यहाँ एक लफ्ज़ ये लाए बहुत ज़रूरी, बदअ मिन्हु बदअ, कुरान शुरू हुआ अल्लाह से, बदअ शुरू होना, बदअ यब्दअ शुरू होना, अब ये शुरू हुआ। अब ये उन मोतरज़ीन का जवाब है जो ये कहते हैं कि ये जबरील अलैहिस्सलाम का कलाम, अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह की तरफ से जो माने आए। अब यहाँ पर एक लफ्ज माने से बदा, ये शुरू वहीं से हुआ है, अल्लाह ही का कलाम, अल्लाह के नफ्स से ये कलाम शुरू हुआ है, ये कदीम है, गैर मखलूक है, समझिए। हाँ कैसे, बिला कैफियत, कैफियत हमको मालूम, कैफियत हमको मालूम नहीं, इस पर ही मालाना है। ये मुतशाबिहात में से है, किसमें से है, मुतशाबिहात में से। बदा हादल कलाम यानी अल कुरान मिन ज़ातिही ताला ला मिन गैरी, ये अल्लाह ताला की ज़ात से शुरू हुआ है। जैसे एक हदीस में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान अल्लाह के बातिन से निकला हुआ है, इससे बरकत हासिल कर, बरह रास्त इसका ताल्लुक अल्लाह के बातिन से, वहीं से शुरू हुआ है, यानी कि किसी गैर से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या जबरील अलैहिस्सलाम से, ऐसा नहीं है। कमा यकूल मुअतज़िला, जैसे मुअतज़िला कहते थे इन्नल्लाह खलकल कलाम फी महली सिवा, तो मुअतज़िला कहते थे कि अल्लाह ताला ने कलाम के इसको पैदा फरमाया दूसरी जगह, यानी या तो जबरील अलैहिस्सलाम के इसमें पास इसको पैदा किया या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैदा किया, तो ये मुअतज़िला जो सही फ़ाबादारिकलाम वह बातिल यकज़ुबुल कुरान फ़इन्नहु नुसिब हाज़िल कलाम लिलमुज़िल इला ज़ाति बिअन्नहु मिन्हु बदअ व मिन तंज़ीलि नज़ला ला मिन गैरि लिक़ौलिही तआला बिल हक़ अन्ज़लनाहु व बिल हक़ नज़ल, ये तो खुद अल्लाह से नाजिल हुआ है, किसी और से नाजिल नहीं हुआ, वहीं से शुरू हुआ, जिसे अल्लाह ताला इस आयत में फरमाया बिल हक़ अन्ज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया हक़ के साथ, व बिल हक़ नज़ल, वमा अरसलनाका इल्ला मुबशिरन व नज़ीरा, یعنی بدا حاضر القرآن منا، یہ قرآن اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن مجھ سے شروع ہوا، بدا حاضر القرآن منا ومن انزالنا لا من محل آخر من النبی مثلا فإنه نذیر و بشیر، اور جو دوسرا محل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بشیر و نذیر ہے، لیکن قرآن تو ہم سے شروع ہوا، یعنی کیا کہتے ہیں وہ بالحق نظر وہ بالحق انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کے بعد آپ کو بشیر و نذیر بنایا، تو دوسرا محل جو بشیر و نذیر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد، لیکن قرآن کا جہاں تک تعلق ہے اس کی نسبت براہ راست اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اور فرمایا تنزیل من حکیم المجید حمید، یہ حکیم حمید جو اس ذات سے نازل ہوا ہے جو حکیم بھی ہے حمید بھی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی ہے کتاب اللہ سے جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. ولم یقل، اور ایسا نہیں کہا تنزیل من محل فلان، یہ نازل ہوا فلان جگہ سے، ایسا تو نہیں فرمایا، خود فرمایا تنزیل من اللہ العزیز الحکیم. وَأَيْضًا بَدْعَ بِلَا قَيْفِيَةً، تو شروع کیا اس کو کیسے کسی کے لِأَنَّ الْقَيْفِ وَالْقَوْمْ مِنْ خَوَاسِ الْأَجْسَامِ وَاللَّهِ جَلَّ ذِكْرُ بِصِفَاتِ الْعُلِيَةِ. مُنَزَّعًا حَاجِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ تَقَلُّمْ بِحَاضِ الْقُرْآنِ لَا قَتَقَلُّمَ بِالْفَمْ وَاللِّسَانِ، یعنی یہ ہماری کلام جیسے جو اس کے لیے منہ اور زبان کی ضرورت ہے یہ ایسا کلام نہیں ہے. اور یہاں پر ایک لفظ اور لائے قاولن، منہ بدا بلا کیفیت قاولن، الفاظ کے ساتھ وہاں شروع ہوا، یہ وہ کہ کچھ لوگ کہتے کہ معنی وہاں سے آیا، الفاظ وہاں سے نہیں آئے، اس لیے قاولن کو یہاں لائے تاکہ یہ اشکال بھی دور ہو کہ شاید معنی ہی وہاں سے شروع ہوا الفاظ نہیں ہیں، نہیں الفاظ بھی وہیں سے آئے. لا تخیلن فی القلب، یہ اس طرح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کا خیال ڈالا گیا بلکہ الفاظ نازل کیے گئے. وانزل علی النبی وحیا، اور اس کو نازل کیا کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے؟ وحی کے ساتھ. اس کا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. وحیا لقولہ تعالی، جیسے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر اس کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کیا وحی کی گئی ہے کتاب میں سے. اتلو ما اوحی، یہاں وحی کا لفظ، اور جیسے وقد ذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح سے ہم نے آپ پر وحی کی. وروح کما قال جمہور مفسرین فان به حی الاقوام، اور اب اس کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ وحی کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں فإن نبی حی الاقوام، اس سے قوم زندہ ہوں، حی سے نکلا ہے. یہ وحی کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ وحی کیا چیز ہے؟ ایسا کلام اللہ کی طرف سے جو امتوں کو زندہ. فثبت انہم منزل وحی من اللہ لا انہ نشا من العقل والحواس وتخیلات العیاذ باللہ، تو یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عقل و حواس یا تخیلات خیالات سے شروع ہوا، ایسا کلام نہیں ہے، یہ وحی کے ساتھ. وصدقوا المؤمنون علی ذلک حقا، اور یہ ایسا کلام ہے جس کو مومنین نے ہمیشہ کیا کی؟ اس کی تصدیق کی حق کے ساتھ. لِأَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ قَدْ تَسَلْسَلَتْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ النُّبُوَّةِ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا بِسَنَدٍ مُتَصِلٍ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ مَجْدُهُ إِلَى الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ بِوَاسِطَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَارِ وَأَنَّ قَدْ عَلِيَ الْإِجْمَاعُ فِي كُلِّ قُرْنٍ إِلَى قُرُونِ الْأَخِيرَةِ وَيَكُونُ أَنَّ قُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَفْظٍ وَبِمَعْنَاهُ وَكَلَامٌ قَدْ تَقَلَّمَ اللَّهُ بِهِ مَعَ الْقَهْمَانِ فَقَدْ فَضْلٌ عَنِ الْقَائِدِ بِإِدْرَاكِ عَقْلِهِ وَبِالتَّخَيُّلِ. قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ قرآن کی تعریف ہوگا معنی ہوگا ترجمہ قرآن ہوگا تو قرآن کا لفظی ترجمہ لفظ قرآن کا ترجمہ ہوم ورک کوئی نہیں کرتا اس کا مطلب کہ حالانکہ یہی بتایا گیا ہے ترجمہ ہو گیا قرآن کا قرآن کی تعریف الکلام من اللہ منزل علی النبی مکتوب فی المصاحف منقول فی التواتر سنا ہے نہیں سنا ہے قرآن وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مصحف مصحف کہتے ہیں جو قرآن مجید بین الدفتین دو جلدوں کے درمیان اس میں مکتوب ہے لکھا ہوا ہے اور منقول ہوا ہے نقل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک بتواتر تواتر شرط ہے قرآن کے لیے تواتر شرط ہے ہر زمانے میں مومنین نے اس کی تصدیق کی ہے اور تصدیق کے ساتھ ہی آگے آتا گیا ہے اب کچھ آیتیں قرآن کی منسوخ ہیں جیسے دعائے قنوت کہتے پہلی قرآن کی آیتیں تھی اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کو قرآن کہیں گے یا نہیں کہیں گے یا کچھ اور چیزیں تھیں جو قرآن میں تھیں اور جو ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی اب موجود نہیں ہے لیکن قرآن کے ساتھ نازل ہو گئے کیا ان کو قرآن کہیں گے نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے کیوں نہیں قرآن کے لیے تواتر شرط ہے تو یہاں تواتر نہیں پایا جاتا یہ مکتوب بھی نہیں ہے منقول بے تواتر بھی نہیں ہے نہ لکھا ہوا ہے مصحف میں اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو اس کی جو ڈیفینیشن ہے انہوں نے بھی شاید بہت عمدہ انہوں نے اس کی ہاں یہ لکھا ہے کیسے الفاظ کے ساتھ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس کو یہ اس کی تعریف بیان کی ہے ہر ہر لفظ پر غور کرنا فقہ اکبر میں یہ درج ہے نقل ہے یہ فقہ اکبر میں القرآن فی المصاحف مکتوب القرآن مصاحف میں مصحف میں ان قرآن کے جو نسخے ہیں ان میں کیا ہے مکتوب کے معنی لکھے ہوئے وفی القلوب محفوظ اب دیکھیں حفاظ کرام کے قلوب میں محفوظ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی خالی یہ کتاب نسخوں پر ہی نہیں ہے مکتوب یہ قلوب میں بھی ہے محفوظ خالی قلوب ہی میں محفوظ نہیں ہے یہاں پر بھی مکتوب فی المصاحف مکتوب وفی القلوب وعلی الالسن مقرون زبانوں سے پڑھا جاتا ہے وعلی الالسن مقرون وعلی النبی منزل اور نبی پر نازل ہوا ہے ولفظنا بالقرآن اور جو ہمارے الفاظ ہیں قرآن کے ساتھ یعنی جو ہمارے زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں ولفظنا بالقرآن مخلوق وہ مخلوق ہیں والقرآن غیر مخلوق لیکن قرآن غیر مخلوق ہے جن الفاظ کے ساتھ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ مخلوق ہے والقرآن غیر مخلوق لیکن قرآن بھی ذاتی ہی غیر مخلوق ہے سمجھے کیسی یعنی عجیب ڈیفینیشن اور سمجھایا ہے اور کس طرح جمع کیا ہے ہاں پھر آپ کے الفاظ بھی تو پھر غیر مخلوق ہو جائیں گے جب آپ کے الفاظ ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی غیر مخلوق ہو جائیں گے تو آپ کا کلام غیر مخلوق مانا گیا تو آپ کا متکلم بھی تو یہ بہت سلسلہ اب اس کی جڑیں کار دوں آپ کے ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غیرہ، لیکن قرآن مخلوق. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو سمجھ گئے، اللہ کرے میری سمجھ میں آئے. قرآن تو عجیب چیز ہے، قرآن تو عجیب چیز ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس کہاں اتنا وقت سے اکثر معلوم. قرآن کی جو عجائبات ہیں، قرآن کی جو انوار ہیں، قرآن کی جو اسرار ہیں، قرآن کی جو حقائق ہیں، قرآن کا جو درجہ ہے، سب اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. فرشتوں کو بھی یہ دولت میسر نہیں ہے، وہ بھی سے محروم ہوں. ہم کو دی گئی تو ہم کو ہی، اس کی طرف ہم ویسے رغبت تو کرتے نہیں. ہر بھی آدھا گھنٹہ دیا تو بس معاملہ ہو گیا، ہم بھی پڑھتے ہیں. مولانا رومی نے ایک یہ لکھی، رومیوں اور چینیوں میں مقابلہ ہوا، رومیوں اور چینیوں میں نقش نگاری کا. اب یہ روز ہم زیادہ جانتے ہیں، وہ روز ہم زیادہ جانتے ہیں، کہا چلو آپ کو کمپٹیشن کریں، ایک مقرر کریں، ایک اصحاب اس میں بیچ میں پارٹیشن کی، ادھر سے رومی کام کرتے ہیں، ادھر سے. اب یہ رومی بہترین بیل بوٹے یعنی جو ان کو ملتا ہے، تو یہی والے کچھ نہیں کر رہے، چینی والے کچھ نہیں کر رہے، صرف دیا والے کچھ نہیں، صرف لایا کر کر صرف دیوارے مانگتے ہیں. اب وہ رومی خوش ہو رہے ہیں، جن کو مقابلے کا دن انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو جب وہ دن آ گیا تو وہ بادشاہ گئے اس میں، تو وہاں بہت حیران ہو گئے، اور رومی خوش ہو گئے، کہا آپ دیکھو ہماری جس ان کے پاس کچھ نہیں. پردہ ہٹایا، اس کا عکس اس میں آیا، وہ اس سے بہت خوبصورت، تو سارے کا عکس انہوں نے اس کو شیشہ جیسا بنایا دیواروں کو، اس کا عکس. جب دیوار شیشے میں سے عکس آتا ہے نا، وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طرح سے جب قلب کو مانجا جائے گا، مانجا جائے گا، مانجا جائے گا ایسا، تو یہ پورے ملکوت کو منعکس کرتا ہے. منعکس سمجھ گئے، لیفٹ لیفٹ نہ بنو، کیا کہہ رہے تھے باہر، آپ اس کو دیکھو انگریزی میں کیا کہو گے. لیکن یہ جو قلب ہے، اگر یہ صاف ہو گیا تو پورا ملکوت جو ہے یہ منعقد. حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ شاید میں نے کہا بھی ہے، بعد میں سنا بھی ہوں. ایک پٹھان تھے استاد دیوبند میں، اب اس کو ایک بار ایک کبھی ہوتا ہے یعنی شیطان آتا ہے، تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا تھا شاگرد، اب اس کو اسی کی طرف دھیان دیا، خوبصورت کی بری نیت دل میں پیدا ہو گئی. اب بیچارہ دین رہا تھا، اب نماز پڑھتا ہے تو لڑکی کا خیال، اب پریشان ہو کیا میرا دین گیا، ایمان گیا، میں بھولا ہو گیا، اب یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو روتے روتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، تو ان کے پاس بیٹھے روتے، بھائی کیا ہو گیا، کہا حضرت میں مارا گیا، میں ڈوب گیا، میرا ایمان گیا، کیا ہو گیا حضرت اس طرح. اب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے بدلے، لڑکی کو حضرت نے تبسم فرمایا ہے, پٹھان ہو کر گھبرا گئے کہ حضرت آپ ہنستے ہیں میرا ایمان چلا گیا, آپ ہنستے ہیں مجھ کو. کہا اچھا فجر کے بعد میرے ساتھ آنا, فجر کے بعد میرے ساتھ آنا, تم لوگوں میں سے کوئی دیوبند گیا نہیں ہوگا. یعنی تقریباً یہاں سے ہمارا میڈیکل اسٹوڈنٹ کا اتنا فاصلہ ہوگا جہاں دیوبند کی مسجد اور جہاں حضرت کا حجرہ جہاں وہ رہتے تھے, اس کو آج کہتے ہیں چھتا مسجد, جہاں حضرت رہتے تھے, حضرت نانا پھر حجرہ بھی موجود ہے جہاں وہ ٹھہرتے تھے. تو یہاں سے یہ چلے, جب حضرت چلے فجر کے بعد تو یہ ان کے پیچھے, اب یہ ان کے پیچھے جب ہو گئے تو اب ٹانگیں بھاری ہو گئے, چلنا مشکل ہو گیا. خیر مشکل سے حضرت اپنے فجرے میں بیٹھ گئے, فجر کا وقت ہے اور یہ پٹھان صاحب اس کے سامنے, حضرت نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سنگم کر دیا. وہ پٹھان کہتا ہے, کہتا ہے جتنی دیر میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں رہا اور وہ یوں اس کو کرتے رہے پورا عالم ملکوت مجھ پر منکشف تھا. اور فجر کے بعد حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دن کے فرشتے اترتے ہیں, رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں, یہ سب وہ دیکھ رہا ہے. کون پٹھان؟ حضرت کی تو بات چھوڑو آپ, ان کا مقام کیا تھا, یہ پٹھان. اسی میں اس نے دیکھا اس کے دل سے کوئی کالی چیز نکل کر اڑ گئی, لیکن وہ نہیں سمجھی کیا نکلا. حضرت نے کہا چلے جاؤ. اب یہ راستے میں سوچتے ہیں کہ یہ دل سے کیا نکلا. تو جب دیوبند کے صدر دروازے کے تک پہنچے تو اس لڑکے پر نظر پڑی. اچھا اچھا وہ اس کی محبت تھی, اب اس کی طرف دھیان بھی نہیں. اچھا اچھا وہ اس کی محبت تھی, وہی چلی گئی جو دل سے نکلا تھا. تو پورا ملکوت منکشف, یہ دوسرے کے دل جس میں جس کا اپنا مقام ان کا اللہ. ایک مجذوب نے ایک بار کہا کبھی اپنے بزرگوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا ہاؤلائے آبائی, ہاؤلائے یہ ہمارے آبا ہیں, اللہ کا فضل. ہم اس چیز پر فخر بھی ہے اور شکر بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب فرمائی. ایک مزدور ملا, آپ میرے لیے دعا کرو. حضرت نانوتوی علیہ الرحمۃ فرمایا آپ کو کیا دعا کروں, آپ نے تو بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درسن پڑھی. اللہ اکبر, یہ تو اس زمانے کی مولانا نانو کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درسن پڑھی, آپ کو پھر میں کیا کروں. تو یہ لوگ ایسے بزرگ نفرانی کیے کہ انہوں نے اپنے قلب کو مجلہ کیا, مصفہ کیا, صاف کیا تو پھر ان کا یہ مقام ہو گیا. پہلے صدر مدرس تھے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے, حضرت ہانی کے استاد تھے, تفسیر قرآن انہوں نے اس سے پڑھی. وہ تھے بڑے مجذوب قسم کے آدمی, مجذوب سمجھتے ہو, عالم تو تھے لیکن تھے مجذوب. ایک بار ان کو ہوا گنگا کہاں سے نکلی, تو چلے دیوبند سے ہم دیکھیں گنگا کہاں سے نکلی. اور یہ انہوں نے کہا گنگا کو یہ ہندو لوگ پوتر کیوں مانتے ہیں, تو گنگوتری چلے گئے جہاں سے گنگا شروع ہوئی, وہاں سات دن مراقبہ کیا. اگر یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ, سات دن کے بعد ان کو منکشف ہوا یہاں ایک پیغمبر رہا کرتے تھے, وہ عبادت کرتے تھے, ان کی برکت میں اللہ نے چشمہ پیدا کیا. اور پھر جب وہ گئے تو لوگوں کو پھر ہوتا ہے شرک, عقائد بگڑ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریورس ترٹ سروت کرشنم جوڑس, ہندو میتھالوجی میں یہی ہے گنگا, ریورس ترٹ سروت جوڑس وہی گنگا ہے. حضرت نانوتوی یعقوب نانوتوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اور پانی پت میں پیغمبر کی قبر آج بھی ہے. موجود ہیں, اسی پیغمبر کی کسی ہے جو معلوم نہیں. تو یہی یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ. ایک اور واقعہ سناؤں, دلی میں تھے صبح سے 6 مہینے, صبح نکلتے شام تک چلتے رہتے, 6 مہینے یہی معمول رہا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے, فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے جہاں جہاں یعقوب کے قدم پڑیں گے وہاں وہاں دلی کو آباد کریں گے. ہمارے بڑے ہاں, ہمارے ڈر مقبول صاحب اس کے زمانے یہ کہتے ہیں دلی بہت کم آباد تھی ان کے بچپن میں, پہلے زمانے کی تو بات نہیں, آج سے 40-50 سال پہلے بہت کم. آج دلی دیکھو کتنی آباد ہوئی, جہاں جہاں یعقوب کے قدم پڑیں گے وہاں دلی کو آباد. یہ میرٹھ میں سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں حجر نماز, نماز کے بعد کہا میں سمجھا میرا سینہ پھٹ گیا, سورہ مزمل کے اسرار مجھ پر منکشف ہو گئے. پھر میں نے جب دیکھا معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی دیوبند سے میری طرف متوجہ ہیں, ان کی توجہ کا یہ اثر. اب جس کی توجہ سے دوسرے کے سینے میں یہ ہو رہا ہو اس کے سینے میں کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو قبولیت بھی بخشی تھی, اتنا کام ایک صدی میں کیا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, کیونکہ وہ بڑے مخلص لوگ تھے, بہت بڑے مخلص لوگ تھے. کس پر بات ہے, یہ قلب کو مجلہ کرنا, مصفہ کرنا. تو ان لوگوں نے اس پر محنت کر کے تباہ کرنا, عجیب علوم تھے, عجیب عجیب علوم تھے. ان کو بحر العلوم کا لقب دیا گیا, قاسم نانوتوی کو بحر العلوم کا لقب. عجیب ان کے ساتھ تھے مولانا رشید احمد گنگوئی اور محمد خان ملے رہے, سارے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک عجیب علوم عطا کیے, لیکن جب کلو پر محنت کی. چینی کیا کرتے ہیں, اس میں دیر تو نہیں ہوگی سر, شاید بھی کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے بزرگوں کا تو پتا کر دوں. خان صاحب جب ان کا انتقال ہوا تو مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا جب مسیح اللہ کا انتقال ہوا تو پھر ستاروں کی گردش روک دی گئی,